इसके अंदर जैसे पांचवी जिल्द में है उनवान खानदानी के इख्तलाफात का पहला हल दामी उल्फत और मोहब्बत, उसमें से पढ़ने लगे हैं। खुतबा मसूना के बाद उन्होंने हदीस पढ़ी है जिसका मफहूम कुछ ये है कि ये हदीस अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में बड़े ऊंचे दर्जे के औलिया अल्लाह में से हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हकीम आज़ल उम्मा का लकब अता फरमाया, यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीम हैं। अल्लाह ताला ने इनको हिकमत अता फरमाई थी। सवाल के ज़रिए तलब पैदा करना। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक मरतबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन से पूछा कि क्या मैं तुम्हें ऐसा दर्जा ना बताऊं जो नमाज रोज़े और सदक़े से भी अफजल है। यह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ गुफ्तगू था कि जब किसी चीज़ की अहमियत बयान करना मंजूर होती तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ख़ुद ही सवाल फरमाया करते थे ताकि उनके दिल में तलब पैदा हो जाए। अगर मैं गलती नहीं करता तो एक अरब मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने किताब पूरी लिखी हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा तालीम पे, उस पर अबू फतह अबू फतह साहब नहीं करता, उस पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा तालीम सारे अर्ज़ किए हुए हैं और बहुत अच्छी किताब है। तो उस्ताद हजरात हैं वो उनको पढ़ें तो सुन्नत के तरीके पर पढ़ाने का नियत और सवाब करना आसान हासिल करना आसान होता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तालीम था ताकि उनके दिल में तलब पैदा हो जाए। अगर दिल में तलब हो तो उस वक्त जो बात कही जाए उसका असर भी होता है, और अगर दिल में तलब ना हो तो कैसी ही अच्छी से अच्छी बात कह दी जाए, कैसे ही अच्छा से अच्छा नुस्खा बता दिया जाए, बेहतर से बेहतर तालीम दे दी जाए, उन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तलब बड़ी चीज़ है। इसलिए बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया कि इंसान की कामयाबी का राज इसमें है कि उसके इंसान अपने अंदर दीन की तलब और दीन की बातों पर अमल करने की तलब पैदा कर ले। जब ये तलब पैदा हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला ख़ुद नवाज़ देते हैं। अल्लाह ताला की सुन्नत यही है, इसी को मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फारसी का शेर है, आब कम जो तिश्नगी आवर बदस्त तब जूशत आब आज बाला वापस्त, यानी वल्लम वल्लम फारसी सही पड़ी नहीं पड़ी, यानी पानी कम तलाश करो प्यास ज़्यादा पैदा करो। जब प्यास पैदा हो जाती है तो अल्लाह ताला की सुन्नत है कि फिर ऊपर और नीचे हर तरफ से पानी जोश मारता है। ये तलब बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला अपने फजल से हम सब के दिलों में पैदा फरमा दे, आमीन। ये तलब ही वो चीज़ है कि जब इंसान एक मरतबा पैदा हो जाए तो फिर इंसान को चैन लेने नहीं देती बल्कि उसको बेताब रखती है। जब तक इंसान को मकसूद हासिल ना हो जाए इंसान को चैन नहीं आता। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि जब इंसान को भूख लग जाए और भूख के मानी है खाने की तलब, तो जब इंसान को भूख लगी हुई होगी तो क्या इंसान को चैन आएगा, किसी दूसरे काम करने को दिल चाहेगा? जब खाने की तलब लगी होगी तो आदमी उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक कि उसको खाना ना मिल जाए। अगर इंसान को प्यास लगी हुई हो तो प्यास के मानी है पानी की तलब, जब तक पानी नहीं मिल जाएगा उस वक्त तक उसको चैन नहीं आएगा। अल्लाह ताला हमारे दिलों में दीन की भी ऐसी ही तलब पैदा फरमा दें, आमीन। जब ये तलब पैदा हो जाती है तो इंसान को उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक दीन हासिल ना हो जाए, बल्कि बेचैनी लगी रहती है। حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی حال تھا کہ ان میں سے ہر شخص کو یہ بے چینی لگی ہوئی تھی کہ مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے بعد یا جہنم یا جنت، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس بے چینی کا نتیجہ یہ تھا کہ صبح سے لے کر شام تک معمولی معمولی کاموں میں بھی فکر لگی ہوئی ہے کہ معلوم نہیں یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے مطابق ہے یا نہیں، کہیں اس کی وجہ سے میں جہنم کا مستحق تو نہیں ہو رہا۔ یہاں تک کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیسے منافق ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو اس وقت تو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے دل میں رغبت اور نرمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر بیوی بچوں کے پاس گھر جاتا ہوں تو اس وقت دل کی یہ کیفیت باقی نہیں رہتی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا۔ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک حالت ہوتی ہے اور گھر جا کر دوسری حالت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان دلایا اور فرمایا کہ اے حنظلہ، یہ وقت وقت کی بات ہے۔ کسی وقت انسان پر ایک حال کا غلبہ ہو جاتا ہے، دوسرے وقت دوسری حالت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، بلکہ جو کام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان میں لگے رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ فکر کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، یہ آخرت کی طلب ہے جو بے چین کر کے رکھی تھی، بے چین کر رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، خلیفہ ثانی، جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان راستہ بدل دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر تمہارا محل دیکھا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں سننے کے باوجود آپ رضی اللہ کا یہ حال تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ حذیفہ، خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو فہرست تمہیں بتائی ہے کہیں ان میں میرا نام تو نہیں؟ یہ فکر اور طلب لگی ہوئی ہے، اور جب طلب لگ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے مولانا روم رحمہ اللہ کا اوپر جو شعر پڑھا اس میں فرماتے ہیں کہ پانی تلاش کرنے سے زیادہ پیاس پیدا کرو، دل میں ہر وقت کھٹک اور بے چینی اور بے تابی لگی ہوئی ہو کہ مجھے صحیح بات کا علم ہو جائے، اور جب یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ ان کی سنت یہ ہے کہ کسی سچے طالب کو جس کے دل میں طلب صادق ہو آج تک اللہ تعالیٰ نے رد نہیں فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ انداز تھا کہ آپ حضرات حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلے طلب پیدا فرماتے تھے، اس لیے پہلے آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا اور اجر و ثواب کا ایسا درجہ نہ بتا دوں جو نماز سے بھی افضل ہے، روزوں سے بھی افضل ہے، اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ یہ سوال سن کر ان کے اندر شوق اور طلب پیدا ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے، اس لیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہر وقت یہ دھن لگی ہوئی تھی کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ قرب عطا کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا عطا کرنے والی ہے۔ اور اب تک روزے کی، نماز کی اور صدقے کی فضیلت سن چکے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جتنے نوافل زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ گویا کہ نوافل کی کثرت کے نتیجے میں وہ انسان اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ انسان کا سراپا اللہ تعالیٰ کی رضا کا مظہر بن جاتا ہے، یعنی وہ اپنی آنکھ سے بھی وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اپنے ہاتھ سے بھی وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اپنے پورے بدن کو انہی کاموں میں لگاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس حدیث کا یہ صحابہ اکرام نماز کی فضیلت سن چکے تھے، اس لیے ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ نماز سے زیادہ افضل چیز کیا ہو سکتی ہے۔ روزوں کی یہ فضیلت بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سن چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری عبادتوں کا اجر تو میں نے مقرر کر دیا ہے، فلاں عبادت کا ثواب 10 گنا، فلاں عبادت کا ثواب 100 گنا، فلاں عبادت کا ثواب 700 گنا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے روزہ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیسی مزیدار بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر طلب پیدا کرنے کے لیے سوال پیدا کیا، دوسری طرف حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہمیں فضیلتیں بتا کے مزید ہمارے اندر بھی طلب پیدا کر رہے ہیں، ایک بات کیا ہے؟ تو یہ ہوا سنت کی اتباع میں تعلیم دینا، یعنی روزے کا جو اجر و ثواب میں عطا کرنے والا ہوں وہ تمہاری گنتی میں اور تمہارے پیمانوں میں اور اس اجر و ثواب کا تصور آ نہیں سکتا۔ یہ روزہ چونکہ میرے لیے ہے اس لیے اس کا اجر و ثواب بھی میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، اپنی عظمت کے مطابق دوں گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم روزے کی یہ فضیلت سن چکے تھے، اس لیے ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ روزہ بہت زیادہ افضل عبادت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صدقہ کی یہ فضیلت سن چکے تھے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے 700 گنا اجر و ثواب ملنا تو یقینی ہے، اور یہ 700 گنا ثواب بھی ہمارے حساب سے نہیں بلکہ جنت کے حساب سے ملنا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سمجھتے تھے کہ صدقہ کرنا بہت افضل عبادت ہے۔ سب سے افضل عمل جھگڑے ختم کرانا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ میں ایسی چیز نہ بتا دوں جو اس نماز سے بھی افضل ہے، اس روزے سے بھی افضل ہے، اس صدقے کرنے سے بھی افضل ہے، جن کی فضیلتیں تم نے سن رکھی ہیں۔ چنانچہ یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل میں شوق پیدا ہوا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز ضرور بتا دیں تاکہ ہم وہ چیز حاصل کریں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی صلاح ذات بین واللوام، یعنی وہ چیز آپس میں صلح کرانا ہے، یعنی اگر دو مسلمانوں کے درمیان ناچاکی، اختلاف اور کٹاؤ ہو گیا، یا دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، تو اب کوئی ایسا کام کرو جس کے نتیجے میں ان کے درمیان وہ جھگڑا ختم ہو جائے اور دونوں کے دل آپس میں مل جائیں اور دونوں ایک ہو جائیں۔ تمہارا یہ عمل نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقہ سے بھی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بیان تھا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس حدیث میں نماز، روزے اور نفلی نماز روزے مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف تم ساری رات نفلی نمازیں پڑھتے رہو، سارے دن نفلی روزے رکھو اور بہت سا نفلی صدقہ کرو، تو ان میں سے ہر کام بڑی فضیلت اور ثواب کا ہے، لیکن دوسری طرف دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے اور اس جھگڑے کی وجہ سے دونوں کے درمیان ناچاکی پیدا ہو گئی ہے، تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر تم تھوڑا سا وقت صرف کرو گے اور ان کے دل اور گلے ملوا دو گے تو ان کے درمیان محبت پیدا کرا دو گے تو اس صورت میں تم نے جو ساری رات نفل نمازیں پڑھی تھیں, نفل روزے رکھے تھے اور سینکڑوں روپے نفل صدقے کے طور پر دیے تھے, ان سب سے زیادہ اجر و ثواب تمہیں اس عمل سے حاصل ہو جائے گا. اب اندازہ کریں یہ کتنی بڑی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے. ایک طرف تو یہ فرما دیا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبتیں, بھائی چارہ اور اخوت قائم کرنا تمام نفلی عبادتوں سے افضل ہے, اور دوسری طرف اگلا جملہ اس کے بالکل برعکس ارشاد فرما دیا جس کا مفہوم ہے کہ آپس کے جھگڑے, آپس کی نفرتیں اور ناچاکیاں یہ مونڈنے والی چیزیں ہیں. مفہوم ہے آپس کے جھگڑے, آپس کی نفرتیں اور ناچاکیاں یہ مونڈنے والی چیز ہیں. ایک دوسری حدیث میں اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپس کے جھگڑے تمہارے بالوں کو مونڈنے والے ہیں, بلکہ یہ جھگڑے تمہارے دین کو مونڈنے والے ہیں. کیونکہ جب آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں, اس جھگڑے کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنے بے شمار گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور اللہ معاف کرے, آج کے سیاسی حالات ہم دیکھ لیں کیسے کیسے گناہ ہم اپنے مول لے لیتے ہیں ایسی باتوں کے پیچھے جن کی کوئی ہمیں تحقیق بھی نہیں کی ہوتی, جن کی اصل سچائی جھوٹ کچھ معلوم نہیں ہوتا. اللہ ہماری کامل اصلاح فرمائے. ان جھگڑوں کے نتیجے میں ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے, ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے, ایک دوسرے کی ایزا رسانی ہوتی ہے, ایک دوسرے پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں, تو یہ جھگڑے بے شمار گناہوں کا مجموعہ ہیں. ان جھگڑوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان دین سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور دین کا نور جاتا رہتا ہے اور دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا یہ تاکید فرمائی کہ آپس کے جھگڑوں سے بچو. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں مسجد نبوی میں امامت کے فرائض انجام دیتے رہے. ظاہر ہے آپ کی موجودگی میں کون نماز پڑھائے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون نماز با جماعت کی پابندی کرے گا. لیکن پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت مسجد نبوی میں تشریف نہیں لا سکے. یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی اور نماز کے وقت حاضر نہ ہونے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں قبیلے میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے, چنانچہ ان کے جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے, ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے میں تشریف لے گئے. اس مصالحت کرانے میں دیر لگ گئی, یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرمائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے. پوری حیات طیبہ میں صرف یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت کی حالت میں نماز کے وقت مسجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے اور جھگڑا ختم کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس لیے قرآن و حدیث ان ارشادات سے بھرے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے درمیان جھگڑوں کو کسی قیمت پر برداشت نہ کرو. جہاں کہیں جھگڑوں کا کوئی سبب پیدا ہو فوراً اس کو ختم کرانے کی کوشش کرو, اس لیے کہ یہ جھگڑے دین کو مونڈ دینے والے ہیں. اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک اور بیان میں بھی لکھا کہ بعض اوقات جھگڑا بھی حق پہ ختم کروانا چاہیے. نہیں نہیں وہ دو لڑے اچھا اچھا گلے ملو کہانی ختم ہو گئی, جس نے ظلم کیا اس کا ظلم برقرار رہا, جس جو بیچارے میں ظلم تھا وہ مظلوم رہا. تو صلح بھی کرانی ہے حق کا ساتھ دیتے ہوئے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے میں گھر دلوانے والوں کی ضمانت لیتا ہوں. جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. دوبارہ میں پڑھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے میں گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. پھر پڑھ لیتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے میں گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. یعنی وہ شخص حق پر تھا اور حق پر ہونے کی وجہ سے اگر وہ چاہتا تو اپنے اس حق کو وصول کرنے کے لیے مقدمہ دائر کر دیتا یا کوئی اور رستہ اختیار کر لیتا جس کے نتیجے میں اس کو اس کا حق مل جاتا. لیکن اس نے یہ سوچا کہ جھگڑا بڑھے گا اور جھگڑا بڑھانے کا کیا فائدہ, لہذا اپنا حق ہی چھوڑ دیا. ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. اتنی بڑی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی, یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ ذمہ داری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے عمل پر نہیں لی, لیکن حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے یہ ذمہ داری لے رہے ہیں. اس کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپس کے اختلافات ختم کر دو, اللہ کے بندے بن جاؤ, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, اور جھگڑے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان کو بھی ختم کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحدت میں, اخوت میں اور محبت میں ایک نور رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے وحدت میں, اخوت میں اور محبت میں ایک نور رکھا ہے. اس نور کے ذریعے انسان کی دنیا بھی روشن ہوتی ہے اور آخرت بھی روشن ہوتی ہے. اور اگر آپس میں جھگڑے ہوں, فساد ہوں, تو یہ ظلمت ہے, دنیا میں بھی ظلمت اور آخرت میں بھی ظلمت, جو انسان کے دین کو موڑ کر رکھ دیتی ہے. ایک حدیث میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو مسلمان تلوار کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلہ کرنے کھڑے ہو جائیں اور آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دیں, تو اگر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے گا تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, قاتل تو جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا, لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا, کیونکہ یہ مقتول بھی اپنے مد مقابل کو مارنے کے ارادے سے چلا تھا, اس لیے تلوار اٹھائی تھی کہ اگر میرا دعو چل گیا تو میں مار دوں گا, لیکن اتفاق سے اس کا دعو نہیں چلا بلکہ دوسرے کا دعو چل گیا, اس لیے یہ مقتول بن گیا اور وہ قاتل بن گیا. اس وجہ سے یہ بھی جہنم میں اور وہ بھی جہنم میں. اس لیے فرمایا کہ کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کا معاملہ ہرگز نہ کرو. ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تم پر حاکم بن کر آ جائے تو اس کے خلاف بھی تلوار مت اٹھاؤ جب تک وہ کفر کا ارتکاب نہ کرے, کیونکہ اگر تم اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے تو تمہارا کوئی ساتھ دے گا, کوئی دوسرے کا ساتھ دے گا, اس کے نتیجے میں مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور ان کے درمیان منافرت پیدا ہو جائے گی, اور مسلمانوں کے درمیان افتراق, انتشار اور ناچاکی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قیمت پر برداشت نہیں فرمایا. آپ نے فرما دیا کہ اے اللہ کے بندو, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. جب تک ہمارے ذہنوں میں عبادت کا خیال آتا ہے, تو نماز روزے کا خیال آتا ہے, صدقے کا خیال آتا ہے, ذکر اور تسبیح کا خیال آتا ہے, تلاوت قرآن کریم کا خیال آتا ہے, اور الحمدللہ یہ سب اونچے درجے کی عبادتیں ہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سے بھی اونچے درجے کی چیز مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح کرانا ہے. اور آج ہمارا معاشرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اتنا دور چلا گیا ہے کہ قدم قدم پر منافرت ہے, جھگڑے اور لڑائیاں ہیں, نا اتفاقیاں ہیں, اور اس کی وجہ سے زندگی جہنم بنی ہوئی ہے. حالانکہ آپ نے یہ فرما دیا کہ یہ چیز دین کو موندنے والی ہے. اس نے آج ہمارے دین کو مون ڈالا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شناخت، قباحت اور اس کی برائی ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بے نمازی ہے یا کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی کسی اور گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شخص برا کام کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس کی طرف سے کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مجرم قرار دے رہے ہیں، اور اس بات کی فکر بھی کسی کے دل میں نہیں ہے کہ ان جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ لہذا یہ بہت بڑا باب ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھولا، اور آپس میں صلح کرانے کو نماز، روزے اور صدقے، یعنی نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ یہاں تک ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یعنی جو شخص ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور نفرت دور کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہو، تو وہ جھوٹ بولنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص کو معلوم ہوا کہ فلاں دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، یہ شخص چاہتا ہے کہ دونوں کے درمیان محبت ہو جائے۔ اب اگر یہ شخص جا کر ان میں سے کسی ایک کی بات کہہ دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہے، مثلا یہ کہہ دے کہ آپ تو فلاں سے اتنی نفرت کرتے ہیں لیکن وہ تو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ تو آپ کے حق میں دعا کرتا ہے، میں نے اس کو آپ کے حق میں دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگرچہ اس کا نام لے کر دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن دن میں ہی نیت کر لے کہ وہ یہ دعا تو کرتا ہی ہوگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ لفظ ہم میں سارے مسلمان داخل ہیں تو وہ بندہ بھی داخل ہو گیا۔ اس طرح کہنے والے نے نیت کر لی کہ یہ نماز میں اتحیات تو پڑھتا ہے، اتحیات میں یہ الفاظ ہیں السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، ان الفاظ میں وہ تمام مسلمانوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، اس طرح نماز کے آخر میں سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ معنی یہ ہے کہ اللہ ان پر سلامتی نازل فرما۔ اور فقہ کرام نے فرمایا ہے کہ جب آدمی نماز کے آخر میں دائیں طرف سلام پھیرے تو سلام پھیرتے وقت یہ نیت کر لے کہ دائیں طرف جتنے ملائکہ، جنات اور مسلمان ہیں ان سب کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور جب بائیں طرف سلام پھیر لے تو یہ نیت کر لے کہ بائیں طرف جتنے ملائکہ، جنات اور مسلمان ہیں ان سب کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ لہذا اس نیت کے ساتھ اگر دوسرے مسلمان سے یہ کہہ دے کہ فلاں تو تمہارے حق میں دعا کرتا ہے، تو سامنے والے کے دل میں اس کی قدر پیدا ہوگی کہ میں تو اس کو برا سمجھتا تھا لیکن وہ تو میرے حق میں دعا کرتا ہے، لہذا مجھے اس سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ بلکہ بعض فقہا نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے صریح جھوٹ بھی بولنا پڑے تو صریح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اگر اس کے نتیجے میں دو دل مل رہے ہوں۔ بہرحال آپس کے اختلافات کی خرابی اتنی زیادہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ایسے حالات میں خلاف واقعہ بات کہہ دینا بھی جائز ہے، جس سے دوسرے کے دل میں قدر و محبت و منزلت پیدا ہو جائے۔ لہذا جہاں کہیں موقع ملے تو آپس میں صلح کرانے کے عظیم درجے اور عظیم ثواب کو حاصل کر لو۔ کہاں تم ساری رات تہجد پڑھو گے، کہاں تم ساری رات روزے رکھو گے، کہاں تم سارا مال صدقہ کرو گے، لیکن اگر تم نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور محبت پیدا کرانے کی کوشش کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی آگے کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ اب اس میں بس ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں سن تو لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، مگر موقع بہ موقع کون سا عمل عین موقع کے حساب سے درست ہے، اس کی تمیز اور تفریق بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات جو ہے نا بغیر استاد کی رہنمائی کے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے ماننے کی بھی بات ہے کہ جس موقع کا جو سا عمل ہے اللہ تعالیٰ وہ سجھا دیں، سمجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ضابطہ عطا فرمایا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی، اہل علم کی، اہل عمل کی صحبت میں وقت گزارنے سے تعدیل احکام معلوم ہو جاتے ہیں کہ کس وقت کون سا حکم جاری ہوگا اور اس کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے دل میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اگر ہم کہیں پہ کوئی طرز عمل اختیار کرنے بھی لگے ہیں تو اللہ والوں سے یا جو دین میں ہم سے آگے ہیں ان سے رجوع کرتے ہوئے طرز عمل کو اختیار کریں تاکہ غلطی کا احتمال کم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کہاں تم ساری رات تہجد پڑھو گے، کہاں تم ساری رات روزے رکھو گے، کہاں تم سارا مال صدقہ کرو گے، لیکن اگر تم نے مسلمانوں کے درمیان اتفاق، اتحاد اور محبت پیدا کرانے کی کوشش کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی آگے کا درجہ عطا فرمائے گا۔ بعض لوگ بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں، ان کو دو ملے ہوئے دل کبھی اچھے نہیں لگتے، جہاں کہیں دیکھا کہ فلاں دو شخصوں میں محبت ہے تو اس کے درمیان ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے دونوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اس سے زیادہ بدترین گناہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، بے چینیاں پیدا کرنے والا کام بہت کرتے ہیں لوگ، خاندانوں میں بھی، کاروباروں میں بھی۔ اچھا بھلا ایک آدمی دوسرے سے سودا کر کے مطمئن بیٹھا ہوا ہے، ایسی بات کریں گے کہ اب یہ بھی پریشان ہے، وہ بھی پریشان ہے، سودا خراب ہو رہا ہے۔ سودا ہو بھی گیا، سب کچھ ہو گیا، بات بھی پرانی ہو گئی، پھر بھی اس کو بے چین کرنے کے لیے ایسی بات بولیں گے کہ وہ اس کو، حالانکہ سب ٹھیک چل رہا ہے، تاکہ اگلی دفعہ کیا ہے اس سے کٹ جائے، ہم سے جڑ جائے۔ حالانکہ رزق تو وہی ملنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، سو لینا ہے۔ اور یہ بیچ رہا تھا اس وقت، یہ بھی یہی کر رہا ہوگا، مگر چونکہ اس نے بیچا نہیں ہے، دوسرے نے بیچا ہے، اس لیے اس نے کیڑے اس کے نکال رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہم بار بار اس کو بعض اوقات سمجھتے ہیں کاروباری سمجھداری ہے جی، سیاسی سمجھداری، سیاست میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، حالانکہ یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اگر ہم واقعی اللہ کی رضا کی فکر کریں تو اللہ تعالیٰ آنکھ کھولتے ہیں کہ وہ آنکھ بند ہوتی ہے، کہ کام غلط کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے سے، بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ آنکھ کھلتی ہے، اور بہت شدید کھلتی ہے، تھوڑی نہیں کھلتی۔ تو ہم تھوڑی دیر اب ذکر کی مشق کر لیتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم ایک کونا دکھاتے ہیں، کبھی دوسرا کونا دکھاتے ہیں۔ راہ عدل جو ہے وہ کبھی اس کونے پہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی اس کونے پہ بھی ہو سکتی ہے، درمیان میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کسی بھی مضمون کو مکمل طور پہ سمجھنے کے لیے تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ اس خطبے کو پورا سنا جائے، خطبہ پڑھا جائے پورا۔ یہاں ہم وہ نہ پورا پڑھ رہے ہیں نہ پورا سن رہے ہیں، اس لیے ایسے میں کوئی فارمولہ ذہن میں پکا نہیں کر لینا چاہیے۔ فارمولہ یہی ہے کہ یہ توجہ دلائی گئی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور اگر شوق ہو تو جو ہم نے پڑھا ہے گھر میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں، خود بھی کو پورا پڑھ لیا جائے تو اس سے ذرا بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر فرض کیا ایک ساتھی یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ نماز روزے سے افضل ہے، اور وہ یہ نہ سنتے کہ نقلی نماز روزے سے افضل ہے، تو پھر عام نماز روزے کو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جھگڑے ہی دور کراؤں گا، اصل نماز روزے سے جاتے رہتے ہیں۔ تو آدھی بات لینے میں خرابی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ توجہ کے لیے ہم بیٹھے ہیں، باقی پورا خطبہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اس کا ترجمہ جو آسان ترجمہ قرآن میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو اس آیت میں ہمیں ذکر خفی کا بھی بتایا جا رہا ہے, ذکر جلی کا بھی بتایا جا رہا ہے. ابھی ہم یہاں پہ دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرنے کی مشق کریں گے کہ دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر علاج بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں پر پڑے گی تو دلوں سے غفلت جاتی رہے گی, دلوں میں نور آئے گا, دلوں کو روحانی رضا ملے گی اور ظلمت ہٹے گی. اور یہ پکی بات ہے, جس نے تجربہ کیا ہے اس کو محسوس ہوا ہے, جس نے ذکر کا تجربہ کیا ہے اس کو محسوس ہوا ہے. جیسے کوئی نہانے کے بعد اپنے آپ کو جسمانی طور پر صاف ستھرا محسوس کرتا ہے, اس طرح ہم سب وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد ہمیں ایک احساس ہوتا ہے, ہمیں ایک طہارت کا احساس وضو کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح ذکر کے ساتھ وہ باطنی احساس ہوتا ہے کہ دل سے میل ہٹتی ہے, تازگی آتی ہے, بشاشت آتی ہے, اطاعت کی طرف رغبت بڑھتی ہے, نافرمانی سے نفرت ہوتی ہے, نافرمانی پر دل کھٹکتا ہے. یہ ساری چیزیں ذکر کی برکت سے, اللہ والوں کی برکت سے میسر آتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر. تو ابھی ہم اس میں ذات اللہ 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 کی مشق کریں گے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت. اور اصل بات تو یہی ہے کہ اپنا تنہائی میں اس کی ہم عادت بنائیں. یہاں مل بیٹھ کے کرنا یہ ایک وقتی بات ہے, اصل اس کے لیے خاص وقت نکال کے اپنے معمولات میں اس کو ڈالنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتبارک قسم کا, تو اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے بابرکت ہے, اس کی برکت کو ہم نے لینا ہے. تو اللہ کے نام کی برکت کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کے نام کو دل میں بسایا جائے, رچایا جائے. اور یہ جو ہے آج کل جو بھی کمپنی جو بھی چیز بناتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے ہمارا مارکا لگا ہوا اوپر ہے, فون کے اوپر اپنی کمپنی کا نام فون والا لکھا ہے, گاڑی والا نے اپنی گاڑی کا نام لکھا ہے. تو ہمارا دل تو اللہ کا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے دل پہ ہم اپنے دل پہ اللہ کا نام لکھا ہو, خوشی سے لکھا ہو. جیسے بچے کو کاپی ملتی ہے سب سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے کہ کاپی میری ہے. تو یہ اللہ یہ تصور کرنا کہ میرے دل پہ اللہ کا نام لکھا ہے, میرے دل پہ اللہ لکھا ہے, یہ بھی اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنے کی ایک شکل ہے. اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے, اس کی بھی اپنی ایک لذت ہے. اور اس تصور کی جو ہے ساتھ کوئی تصور مانا جا سکتا ہے ذکر کرتے ہوئے کہ جب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں, یہ میں نے چھوڑ دیا تو سلسلہ منقطع ہو گیا. اس کا اپنا نفع ہے. تو اللہ کے نام کو تصور کریں کہ دل پر لکھا ہوا ہے, اللہ کی محبت بڑھ جائے گی, شوق بڑھ جائے گا, اطاعت کی طرف رغبت ہوگی. اسی لیے اس کو دل پر نقش کر کے اس کے دل میں تکرار کریں تصور کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اللہ 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 اللہ, اللہ. اتنی تکرار کر رہے ہیں کہ جس کا نام لے رہے ہیں وہ ہمارے دل میں بس جائے. اور تنہائیوں میں بھی کوئی الٹا سیدھا خیال آئے تو فوراً اللہ کا خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ میری تنہائیوں کو, میرے ذہن کے, دل کے تفکرات کو, خیالات کو, احساسات کو جاننے والے ہیں. اور اللہ سے رجوع کا سبب بن جائے کہ یا اللہ یہ شیطانی خیال کو مجھ سے دور کر دیجئے, اس نفسانی خیال کو مجھ سے دور کر دیجئے, اور مجھے وہ خیال, وہ سوچ, وہ احساس, وہ جذبات, وہ کیفیات, وہ احوال, وہ اقوال, وہ اعمال, وہ افعال عطا فرما دیجئے جو یہاں آپ کی پسند والے ہیں. تو اب تھوڑی دیر ہم اللہ تعالیٰ کی مشق کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام کی, اللہ تعالیٰ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے, دل میں پاکیزگی, دل میں قوت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you.